کیوں؟ اگر حاضر ناظر دوسرا کوئی بھی شخص ہو یا ہم کہہ لیں نبی کو لے لیں تو حضرت جبرائیل کو آسمان سے نیچے اترنے کی ضرورت نہ ہوتی. قرآن کہاں پر نازل ہوا میرے بھائیوں؟ زمین پر نازل ہوا ہے. اور کس پر نازل ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اگر رسول حاضر اور ناظر ہے تو آپ جو ہے وہاں پر آسمان پر بھی ہونے چاہیے. آسمان پر بھی آپ حاضر ناظر ہونے چاہیے. تو پھر حضرت جبرائیل زمین پر آئے تو یہ قرآن کس کے اوپر نازل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے, ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے, اسی لیے نبی علیہ السلام پر جو ہے جبرائیل وحی لے کر آتے تھے. اگر حاضر اور ناظر ہوتے تو آپ جو ہے غار حرا میں جا کر عبادتیں نہ کرتے اور جبرائیل پہلی وحی جو ہے وہاں لا کر نازل نہ کرتا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں تیرے. اس کے علاوہ دوسری چیز, ہر جگہ ہر چیز کو جاننا. ابھی نبی علیہ السلام کا ہی مسئلہ لے لیں, ہم جو ہے پیر ولی کو بعد میں ہم دوسرا درجہ دیتے ہیں, پہلا درجہ ہمارے لیے انبیاء اور رسولوں کا ہے. تو نبی کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا. قرآن کی ہر آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ آل عمران سے شروع کریں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کا قصہ سنایا, حضرت مریم کا ذکر کیا, سورہ قصص کو اٹھائے, سورہ یوسف کو اٹھا کے دیکھیں اور سورہ تحریم میں اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ طلاق کو اٹھا کے دیکھیں. نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم کیسے ہوا. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی, یہ زکریہ کا قصہ ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے. یہ نبی آپ کو ہم یہ قرآن اس لیے نازل کر کے دے رہے ہیں, یہ اتار اس لیے رہے کہ اس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا. یہ ہم سکھا رہے ہیں, جبرائیل آ کر آپ کو ہمیشہ سکھایا کرتے تھے. تو اس سے یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا, یہ ہمارے عقیدے کے اندر خرابی ہے. نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم نہیں تھا, علام الغیوب صرف اللہ تعالیٰ ہے. دور اور نزدیک سے برابر سننا. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو سنتے ہیں, یا جیسے ہمارے بزرگوں کا بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم قبر پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری فریاد سنتے ہیں. قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اے نبی, اگر آپ بھی قبر پر جا کر کسی کافر کو آواز سنائے اور قیامت سے آپ ان کو پکارتے رہے, یہ آپ کی پکار نہیں سن سکتے. یعنی نہ ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اپنی آواز کسی کو سنا سکیں, اور نہ ہی دوسری کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دور کی اور نزدیک کی ہر چیز کی آواز کو وہ سن سکتا ہے. اگر اس طرح ہوتا تو نبی علیہ السلام کو جو ہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی خبر ہو جاتی. آپ کے پیچھے لوگ جو ہے مکے کے اندر جو ہے تلواریں لے کر احد پہاڑ میں آ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حملہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس کا علم نہیں, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں. مکے کے اندر ہجرت کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں علم ہے کہ میرے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے اور کتنے لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ ہر چیز کو سنتے دور کی اور نزدیک کی, تو ہر برائی کرنے والے کی ہر برائی آپ سن کر اپنی حفاظت پہلے سے کر لیتے. آگے دیکھیں, نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی صفات اللہ کی ہے وہ تمام صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے شاعریوں میں یہ ذکر کیا کہ جو آسمان پر ہے وہی زمین پر ہے, اور لوگوں نے یہاں تک غلو کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی جانتا بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جو ہے لا الہ الا اللہ لکھا ہے, مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے اور یہ روایت موضوع ہے. یعنی دجالوں نے اس کو گھڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نہیں بیان فرمائی. وہ قصہ جو مشہور ہے کہ حضرت آدم کو جب توبہ کے ذریعے یاد آئے توبہ کرنا, تو عرش کے اوپر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ روایت جو ہے مسند حاکم کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے, اور ہمارا مولوی بتاتا ہے لیکن اس کے نیچے کیا لکھا وہ نہیں بتاتا. یہ روایت جو ہے دجالوں نے گھڑی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے. اس وقت جو حضرت آدم کا یہ قصہ جو ہے کہ کلمہ پڑھ کے وسیلہ لیا, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. آخری چیز, یہ تیسرے نمبر پر شرک تصرف. یہ آج ہمارے اندر یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ کوئی مصیبت اور آفت جب آتی ہے تو ہمارا تعویذ ٹال دیتا ہے. اسی لیے ہم ہمارے کاروباری دکانوں پر جو ہے تختیاں لگا کر تعویذ لکھتے ہیں تاکہ یہ جو ہے ہمارے حسد کو توڑ دے یا ہمارے مصیبت اور آفتوں کو ٹال دے. یا ہمارے ہند اور پاکستان کے اندر کلندریوں کا عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان کو چار کلندر محفوظ کیے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت وہ کر رہے ہیں, یعنی ان کے اندر اللہ نے, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جو ہے آرام فرما رہا ہے اور اللہ نے نیچے جو ہے اپنے کام جو ہے تصرفات لوگوں میں بانٹ دی ہیں, تو یہ پیر اور ولی اور اللہ کے چہت سے جو ہے چاہنے والے اس کو پورا کر رہے ہیں. یہ شرک التصرف ہے. اور شرک العادات, عادات کے اندر تسبیح, قسمیں کھانا, اٹھتے بیٹھتے جو ہے مدد مانگنا, تو ہم یہ کہتے ہیں یا علی مدد, یا غوث پاک مدد, یا پیران پیر مدد, یہ الفاظ, یا جو ہے میرے بچے کے سر کی قسم, میرے بابا کی قسم, فلاں کی قسم, یہ ساری چیزیں جو عادتیں ہمارے اندر بنی ہوئی ہے, یا ہمارے اندر اور جو تقالید کفر اور شرک کی بھری ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ختم کرنے کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب انسان نماز کا پابند ہو جائے, روزوں کا پابند ہو جائے, زکات کا پابند ہو جائے اور حج کرنے کا پابند ہو جائے, تب اللہ تعالیٰ یہ قبول کرتا ہے, تبھی اس کا کلمہ آتا ہے. اب یہ دیکھ لیں میرے بھائیو, اب یہ باتیں اگر میں کسی اور جگہ بتاتا ہوں تو یہ باتیں طوفان لاتی ہے, یہ باتیں طوفان لاتی ہیں. ہم میں سے آپ ہی لوگ میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر اس کے اندر تہلکا کرے, لیکن سوچیں یہ لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے اور یہی الفاظ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سنائے تو وہ طوفان ان لوگوں میں پیدا ہو گیا, کیونکہ ان کی نمازیں خالص نہیں تھی, غیر اللہ کے ساتھ تھا تعلق ان کا. ان کے یہ تصرف عبادت, یہ شرک العبادت, شرک العلم, شرک التصرف, شرک العادات, یہ چاروں چیزیں اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر تھی, اور یہ جب لا الہ الا اللہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ختم کرنے کے چکر میں ہے اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ میرے بات کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف منہ سے کہنا کافی نہیں ہے, ہمارا پورا کے پورا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جو ہے کسی ذات کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہونا چاہیے جو کس کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور طریقہ کس کا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. تو یہ ساری تعلیمات کو لا الہ الا اللہ کی تفصیل میں مجھے بتلانا تھا. آگے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے فضائل, یعنی جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے فضائل اور برکات کیا ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر زندگی رہی تو لاؤں گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. حاضرین, اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق کے مطابق جو ہے صحیح طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ایمان کو قبول کرے, شرک سے دور رکھے, اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہمارے لیے بھلائی رکھے. آمین ثم آمین. یہ میرا چوتھا خطبہ ہے لا الہ الا اللہ کے موضوع پر. اس سے پہلے تین خطبے میں نے دیے ہیں, اور ان تین خطبوں میں جو خلاصہ ہے بتلانے کا وہ یہ ہے اور آج جو ہے انشاءاللہ اس کا جو ہے آخری حصہ ہے خطبے کا, لا الہ الا اللہ کا آخری ہے خطبہ یہ, اور اس میں ایک ہی چیز کی طرف مجھے وضاحت کرنی ہے, اور وہ ایک ہی حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ بہت مشہور ہے حدیث, یہ ہر جگہ پر جو ہے آدمی اس حدیث کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو جیسے چاہتا ہے گزار لیتا ہے, اور اس حدیث کے اوپر اپنی بنیاد رکھتا ہے دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے. اور وہ حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ من کان آخر کلامی, جس کا آخری کلمہ زبان کا موت سے پہلے پہلے, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہے, دخل الجنہ, تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اب یہ ہر آدمی جو ہے بعض اس کو سمجھتے ہیں بعض اس کو نہیں سمجھتے ہیں, لیکن صرف اتنا کہ سمجھ کر کہ بھائی جس نے لا الہ الا اللہ مرتے وقت کہہ دیا تو جنت میں چلا جائے گا وہ, اور اسی بنیاد پر وہ دنیا کے اندر اگر حرام کام کر رہا ہے تب بھی اسے کوئی خوف و ڈر نہیں, اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ کی عبادت نہیں کرتا, شرک و بدعت میں لگا ہوا ہے, ہر برائیوں میں لگا ہوا ہے, حرام کو اس نے اپنے پر حلال کیا ہوا ہے اور حلال کو اپنے پر حرام کیا ہوا ہے, اسلام جو اللہ کا دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہی دین لایا, اس کی اس نے فکر نہیں کی کہ یہ دین کیا ہے اور میں مسلمان ہونے کی وجہ سے میرا کیا تعلق ہے اس دین سے. وہ آخری کلام جو اللہ کا آخری پیغام ہے, کلام اللہ ہے, اللہ کا قرآن ہے, یہ کیا کہتا ہے, کیوں نازل ہوا ہے, کس لیے دنیا میں آیا ہے, اور کیا اس کے اندر جو ہے پیغام ہے, اللہ کا آخری پیغام ہے, اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہے, تو یہ آخری پیغام کیا ہے, میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, دوسرے انسانوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, جب یہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے, یہ آخری رسول کیوں آئے ہیں, آخری کیوں ہو گئے, اس کے بعد دوسرے رسول و نبی نہیں آئیں گے, یہ کیوں آئے ہیں اور یہ اتنی محدود زندگی ان کی کیوں رہی ہے, اللہ نے ان کا کیا مقام بتایا ہے, جب یہ تمام چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے, اس کی فکر نہیں کرتا, نہ اسلام کا سوچتا ہے, نہ قرآن کا سوچتا ہے, نہ رسول کا سوچتا ہے, جیسے چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے اسی بنیاد پر کہ میں مسلمان ہوں اور میرا جو کلمہ لا الہ الا اللہ مجھے جنت میں لے جائے گا. اور یہ تقریباً آج کا ماحول کے اندر, آج کے ماحول میں مسلمان کی یہ زندگی بنی ہوئی ہے, وہ اسی کلمے کی بنیاد پر جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے. لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلمہ جو ہے انسان کو یقینی طور پر جنت میں لے جائے گا, یہ کلمہ انسان کو جہنم سے نکالے گا, یہ کلمہ انسان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بنائے گا, یہ کلمہ انسان کو قبر کے اندر آسانی کرے گا, یہ کلمہ دنیا کے اندر اس کی تمام مشکلوں کا حل نکالے گا, لیکن کیا صرف چار لفظ لا الہ الا اللہ, یہ چار جو لفظ ہیں لا الہ الا اللہ, کیا یہ چار لفظ صرف لفظی طور پر کہہ دینے سے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور کیا جو کلمہ پڑھنے والا انسان جو دنیا کے اندر جیسے بھی زندگی گزار رہا ہے, کیا ہر وقت ہر کلمہ پڑھنے والا مرنے کے ٹائم پر یہ پڑھ سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ میں سے کتنے انسانوں نے انسان کی انسان ایسے انسانوں کی جن کی روح نکلتے دیکھی, ذرا ہاتھ اٹھائیں میرے بھائی, جو آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کے روح نکلی ہو, ذرا اس کے بارے میں کسی نے دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, کئیوں کو دیکھا ہے جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے. کلمہ آپ پڑھے میں پڑھوں نہیں ہے, پڑھنا اس کو ہے جس نے جانا ہے اللہ کے پاس, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں, ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کم سے کم ہے تو 50-60 کا بنا ہے آپ لوگ, اور اس میں سے ایک شخص نہیں دیکھا ہے کہ انسان کا جو ہے روح نکلی اس کی آنکھوں کے سامنے, آپ نے سنا اس انسان کو کلمہ پڑھتے ہوئے؟ نہیں. کئی ایسے ہیں میرے بھائیوں جو گاڑی چلا رہے ہیں اور نہ صرف گانے چالو ہیں ان کے, اور سامنے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو ہے اوپر کا حصہ گاڑی کے ساتھ اس کا سر بھی چلا جاتا ہے, گاڑی کا حصہ نیچے کا اور اس کا دھڑ جو ہے گاڑی میں رہ جاتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا اس نے کلمہ پڑھا ہوگا یا اسے کلمہ پڑھنے کی نوبت آئی ہوگی؟ نہیں. کئی ایسے آدمی ہیں جو نافرمانی کرتے کرتے جو ہے معلوم پڑا کہ یہاں سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, باہر نکلتے وقت ایک الٹی ہوئی اور چلے گئے دنیا سے. تو یہ تو ہمارا اپنا دھوکہ ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جس نے آخری کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو جنت میں چلا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کافر بھی جو ہے مرنے سے پہلے اگر صحیح سچے معنوں میں لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا ذکر آپ کے سامنے ہے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کتاب الایمان کے اندر. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو طالب کے سامنے جب ان کی جو ہے روح کا آخری وقت تھا نکلنے کا, اس وقت پورے مکے کے قبیلے والے کھڑے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ چچا جان صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں, باقی مجھ کو چھوڑ دیں, میں اللہ سے آپ کی سفارش کر دوں گا. ہاں ایسے موقع پر اگر کافر بھی سچے دل سے کہہ دے گا تو جنت میں چلا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا, نبی علیہ السلام کا پڑوسی ہے وہ, آپ نے اس کی عیادت کے لیے گئے. کافر کی عیادت کرنا سنت ہے اگر پڑوسی ہو تو ہمارا. آپ کا ذکر اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کا باپ کھڑا ہے یہودی کا. نبی علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کلمہ پڑھو. بچے نے باپ کی طرف نظر رکھی اور اپنی طرف دیکھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں مان لو, اور وہ بچہ جو ہے کلمہ پڑھتا ہے, اس کی وفات ہو جاتی ہے. یہ جنتی ہے. کتاب الجہاد کسی بھی کتاب حدیث کی کتاب میں اٹھا کے دیکھے کتنا مشہور ہے. ایک شخص جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو شہید کرتا جا رہا ہے, کاٹتا جا رہا ہے, مارتا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دیتے ہیں کہ میاں کلمہ پڑھ لو, جان بچی جائے گی. وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے اسی وقت, اور اب جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے کافروں کو قتل کرنے نکلا ہے. کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ وہ وہاں شہید کر دیا جاتا ہے. یہ شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. یہ شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنتی ہے. کلمہ پڑھ لینا آخری وقت میں اور جو ہے دنیا سے چلا جانا, یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنتی ہے. لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ہر مرنے والا کلمہ پڑھ سکتا ہے آخر میں؟ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ 6-6 مہینے انسان کی زبان بند ہو جاتی, مرنے سے پہلے روح اس کی 6 مہینے بعد نکلی ہے, لیکن 6 مہینے پہلے ہی اس کی زبان بند ہو چکی ہے. نہ سن سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے, صرف لوگوں کو دیکھ رہا ہے آنکھیں کھول کھول کر. لوگ اس کے پاس جا کے کہنا بھی چاہتے ہیں نہیں کہہ سکتے, نہیں سن سکتا, بولنا چاہتا ہے نہیں بول سکتا, کیا کہے گا. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 6-6 مہینے بھی موقع ملا لیکن کلمہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی. خلاصہ میرے بات کا کیا ہے میرے بھائی؟ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو صرف ایک عام لفظوں کے طور پر سمجھ کر اپنے ذہن میں ڈال کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ 4 کلمات 4 الفاظ کہہ دینے سے جو انسان جنت میں چلا جائے گا, جہنم سے نکال دیا جائے گا, سفارش ہو جائے گی. یہ صرف 4 کلمے نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مفتاح الجنہ کلمۃ لا الہ الا اللہ, جنت کی چابی جو ہے وہ یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اب میرا ایک سوال آپ سے میرے بھائی ہے, دنیا کے اندر کون سی ایسی چابی ہے جس کے دانت نہیں ہوتے؟ کوئی ایسی چابی ہوگی جس سے ہم کسی تالے کو کھولیں گے لیکن اس میں کوئی دانت نہیں ہوں گے. ہر چابی کے اندر دانت ہے, اور تبھی جو ہے ایک چابی دوسری چابی سے الگ ہوتی ہے. ایک چابی کی کسی پر چابی ہے, چابی ہے کسی کے پاس. مجھے دیکھ ذرا, میں اس کو اور سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, مفتاح الجنہ, مفتاح الجنہ کلمۃ لا الہ الا اللہ, یعنی جنت کی چابی جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ ایک چابی ہے, اس کے اندر تقریباً 9 دانت ہے. یہ ایک چابی ہے, اس کے اندر 3 دانت ہے. ایک یہ حصہ پہلے جاتا ہے, پھر دوسرا حصہ جائے گا, پھر تیسرا حصہ جائے گا, پھر جا کے چابی وہ لوگ کھولتی ہے. تو ہر چابی کے پاس جی انگلی, انگلی سے تالا کھلتا ہے نہیں, تو یہ لے. بولنے کا مقصد کیا ہے میرا, کہ بغیر تالے, بغیر دانت کے کوئی چابی نہیں ہے, اور ہر تالے کے لیے مختلف دانت ہوتے ہیں جو چابی میں ہوتے ہیں, اور اس سے وہ تالا کھلتا ہے. اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو ہے ایک ہی دانت ضروری ہے, بس کلمہ پڑھو, لیکن وہ کلمے کی چابی میں ایک ہی دانت ہے, وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ شرک نہ ہو. سمجھ رہے میری بات, کلمہ جو ہے ایک چابی ہے, اور اس چابی کا صرف ایک ہی دانت ہے, اور وہی دانت اگر صحیح ہے تو جنت کا دروازہ آٹومیٹکلی کھل جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ساتھ شرک نہ کرے. کیوں, میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی شخص جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن قرآن جھوٹ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء کی آیت, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا, جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا اگر مشرک حالت میں, شرک کی حالت میں مر گیا, تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. یہاں تک تو سمجھ آ رہی ہے بات میری, سمجھ رہے نا بات میری؟ جی آگے چلیں, سچ باتیں بتاتا ہوں, وہ ذہن میں رکھے, پھر لا الہ الا اللہ کی بات کو سمجھ لینا, کہ صرف لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. پہلی چیز, لا کا معنی ہے کوئی نہیں, الہ یعنی معبود, الا اللہ سوائے اللہ کے. اب لفظ جو ہے اللہ الہ کے سامنے آیا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اور معبود لفظ جو ہے عبادت سے نکلا ہے, عین با دال عبادت. تو جو انسان اللہ کو معبود مانتا ہے, اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ عابد بنے. اللہ کا بندہ ہوگا وہی اللہ کو معبود کہے گا. اور بندہ کا معنی کیا ہے؟ جو بندگی, جو بندگی کرتا ہے. عابد اس کو کہتے ہیں, الذی یعبد, عابد وہ ہے الذی یعبد, اور معبود وہ ہے جس کو وہ پوچھتا ہے. الذی یعبد, عابد الذی یعبد المعبود, عابد عابد الذی یعبد المعبود. عابد وہ ہے جو معبود کی پوجا کرتا ہے. تو لفظ جو ہے عابد, ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں بندے کو, اپنی زبان میں بندے کو کہتے ہیں عبد, اور بندہ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتا ہے. جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں ہے. یہاں تک تو سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک آپ مانیں گے میری بات؟ ٹھیک ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اور عبادت کرے گا کون؟ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے. تو کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ, یہ تمام جتنے باطل ہیں خدا, یہ سب کا میں انکار کرتا ہوں, اور میں تیری بندگی کرتا ہوں, تجھے ہی معبود مانتا ہوں. تو دوسرے الفاظ میں یہ ہے میرے بھائیوں, ہم جھوٹے ہیں, ہم جھوٹے ہیں اگر اللہ کو معبود بھی مانے اور اللہ کی بندگی نہ کرے. سمجھ رہے میری بات؟ ہم صرف جھوٹے ہیں, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, یعنی کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اور میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ بندگی کے لائق صرف اللہ ہے, اور میں بندہ ہوں اور اقرار کروں اور پھر عبادت نہ کروں, بندگی نہ کروں, تو میں جھوٹا ہوں. تو اس سے ایک بات, ایک نقطہ یہ ثابت ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اللہ کے لیے سچی کر لیں, یعنی ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں, دنیا میں کسی کی عبادت نہ کرے سوائے اللہ کے. تو ہر مسلمان کے لیے عبادت شروع ہوتی ہے کلمے کے بعد, کس سے؟ نماز سے. وہ بندہ سچا کلمہ پڑھنے والا نہیں جو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا. آپ لوگ کہتے نہیں ہیں میرے ساتھ؟ ہاں کیوں, میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو ہمارے اسلام کی بنیادی چیز ہے. وہ بندہ بندہ نہیں اللہ کا جو نماز نہیں پڑھتا, وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے جو روزے نہیں رکھتا, وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے جو زکات نہیں دیتا, وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے جو حج کرنے نہیں جاتا حج فرض ہو جانے کے بعد, وہ بندہ بندہ نہیں ہے جو اللہ کے فرمان کو مانتا نہیں, وہ بندہ بندہ نہیں ہے جو اللہ جس کو روکتا ہے اس سے وہ روکتا نہیں. تو یہ ہے بندگی کا خلاصہ اور یہ ہے کلمے کا معنی. ایک تو نقطہ یہ ہو گیا کہ دنیا کے اندر بندہ وہی ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے, دوسرے کی بندگی نہیں کرتا. دوسرے نمبر پر دوسرا نقطہ, مرنا ہے ہر ایک انسان کو, یہ بھی یقین ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, یہ اس کی موت ہے, یہاں پیدا ہوا یہ چل رہا ہے آگے, موت نہیں آگے جاتی نہ موت پیچھے جاتی ہے, موت ایک جگہ جمی ہوئی ہے, فکس ہے, انسان اس کی طرف جا رہا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ موت یقینی ہے. اب موت کے بعد کیا ہوگا؟ حساب اور کتاب ہوگا, یعنی اس سے اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کلمہ منہ سے کہہ دینا ہو تو حساب کس چیز کا لیا جائے گا؟ نہیں, اگر ہم صرف اپنے دماغ میں یہ کہہ دیں کلمہ پڑھ لینا کافی ہے, تو پھر حساب کتاب کا دن کوئی فائدہ نہیں رکھتا. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی جس دن اگر میں کہوں کہ تمہیں تنخواہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں سے کام لینے کا کوئی فائدہ نہیں رکھتا, آپ لوگ کام بھی نہیں کریں گے. لیکن جب میں لاسٹ دن دوں, ایک دن آپ لوگوں کو آپ کے مال کی اجرت دوں گا, تو اسی لیے دوں گا کیونکہ آپ نے جو ہے اتنے دن کام کیا ہے. یہی معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف منہ سے کہنا نہیں ہے, چار لفظ منہ سے نہیں کہنے, دنیا کے اندر جو کہے گا صحیح طرح سے اس کا بھی حساب ہے, اور جو صرف لا الہ الا اللہ چار لفظوں کو ہی لے کے بیٹھا رہے گا اس کا بھی حساب ہے. تو دوسرا دماغ میں یہ رکھیں کہ انسان کو قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا حساب دینا ہے. تیسرا, حساب کتاب جب ہوگا تو اچھائیوں کا بھی حساب ہوگا اور برائیوں کا بھی ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے اچھا کام کیا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے اللہ اس کو دکھا دے گا, ایک چھوٹی سی معمولی سی نیکی بھی جو ہے اللہ اس کو دکھائے گا کہ یہ تو نے کی تھی, اور ایک معمولی سی جو اس کی برائی تھی, ہلکی برائی, چھوٹی برائی, وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا کہ تو نے یہ کیا. اب میرا یہ دوسرا سوال, اللہ جو ہے بے انصاف نہیں ہے. آپ بے انصافی کر سکتے ہیں, میں بے انصافی کر سکتا ہوں, آپ میں سے کوئی ظلم کر سکتا ہے, میں کسی پر ظلم کر سکتا ہوں, لیکن اللہ ظالم نہیں ہے اور اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا. جو جس چیز کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حساب دے گا, اور حساب کے لیے دو چیزوں کا نتیجہ اللہ نے بتایا, یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے, یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اچھا, یہاں تک تو سمجھ آ گئی بات کہ انسان دنیا سے جائے گا, حساب ہوگا اچھائی برائی کا, پھر اللہ انصاف کرے گا, انصاف کے بعد وہ کہاں جائے گا, جنت میں یا جہنم میں. اب چوتھی چیز جو ہے آگے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے مطابق جو ہے صحیح سوچ و فکر عطا فرمائے اور اللہ کے سچے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اب جنت اور جنت جہنم تک تو ہم لوگ پہنچ گئے اب مجھے یہ بتائیں کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے پہلے وقت پہلی بات حساب کے بعد سارے مسلمان جنت میں چلے جائیں گے نہیں کچھ مسلمان جنت میں جائیں گے اور کچھ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا کیوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سفارش ہوگی اور سفارش سے جہنمیوں کو اللہ نکالے گا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حساب کتاب کے بعد کچھ کلمہ پڑھنے والے بھی کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے یعنی یہ تو بات آپ لوگوں کے سامنے ہے نا یعنی میں تو نئی بات نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قیامت کے دن کن کے لیے کریں گے جو جہنم کے اندر چلے گئے ہوں گے ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش پکڑ کر سفارش کریں گے مومن مسلمان بندے بھی اللہ کا عرش پکڑ کر سجدے میں گرے ہوں گے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے سفارش کریں گے جو کہاں گئے ہیں پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں ہے اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے گناہ کیے ہوں گے برائیاں کی ہوں گی اور توبہ نہیں کیا اس دنیا میں تو جہنم میں جانا پڑے گا جہنم میں جانا پڑے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس شادی کا کیا فائدہ جس سے جو ہے آپ اپنے گھر میں نہیں گھس رہے کسی اور کے گھر میں جا کے وہاں تکلیف اٹھا رہے کلمہ پڑھ لینا صرف چار لفظوں سے کافی نہیں ہے اب اصل نقطے پر آ رہا ہوں میں نے حدیث کہی تھی کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ صحیح مسلم اٹھا کے دیں گے کتاب الایمان شیخ البانی کی صحیح الجامع الصغیر و زیادتی ہی کو دیکھیں اس کے اندر مسند بزدار کی روایت انہوں نے نقل کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور اس میں ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه خالصا من قلبه دخل الجنہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ جس شخص نے کلمہ پڑھا جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ اپنے دل کے تہ دل سے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا اور ایک روایت طبرانی کی ہے کہ ما معنی خالصا یا رسول اللہ کہ خالص کا معنی کیا ہے اور ایک روایت میں من اخلاص یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں یکفر ما دون اللہ کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی اس کا انکار کیا جائے یکفر ما دون اللہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے لا يعبد الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے یہ ہے معنی اخلاص کا اب ایک طرف اپنے پھر اپنی طرف آ جائیں تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کلمہ جو ہے صرف منہ سے کہہ دینے سے کافی نہیں ہے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود ڈائریکٹ آدمی جنت میں نہیں جائے گا اگر حساب میں کہیں گڑبڑ ہے تو جہنم میں بھی جائے گا لیکن اگر وہ مشرک نہیں ہے تو اس کو سفارش بھی کام آئے گی اور کہاں جائے گا وہ جنت میں جائے گا ایک دن سفارش کے بعد کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جہنم میں جانے کے بعد سورہ نساء کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر بھی ذکر ہے اس عذاب کا کہ انسان جہنم میں جانے کے بعد جل جائے گا بھون جائے گا یہاں تک کہ یہ جہنم کی اصل جہنم کا کنواں ہے اور 500 سال کا بھی مسافت ہے یعنی اگر وہ چلے گا یہاں سے تو 500 سال بعد پہنچے گا اس جہنم کے گڈھے پر یہیں پر ابھی کھڑا ہے اتنی دور اور اس کے جسم کی چمڑی جھلس جائے گی سر کے بال اس سے گر جائیں گے, جسم کی چمڑی جھلس جائے گی. جھلسنا سمجھتے ہیں نا, کہ اچانک جو ہے زیادہ کسی چیز کی گرمی سے یا دور سے آگ لگ جاتی ہے چمڑی پہ تو چمڑی جھلس جاتی ہے. اس طرح وہ اتنے دور ہے ابھی, یہ جہنم کی آگ ہے اور یہ انسان ابھی 500 سال کی مسافت پہلے دور ہے اتنا. اب وہ چلنے سے پہلے ہی جہنم کی آگ کی گرمی اتنی ہوگی کہ جو ہے اس کی چمڑی جھلس جائے گی, سر کے بال گر جائیں گے. اور جب جہنم میں چلا جائے گا اس کی جلد جل جائے گی پوری, انسان کے جسم بالکل راک ہو جائے گا. خلاص عذاب نہیں, عذاب یہاں خلاص نہیں ہوتا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دوبارہ ان کو زندہ کرتے ہیں, دوبارہ ان کو گوشت دیتے ہیں, دوبارہ ان کے جسم پہ چمڑی لگاتے ہیں, اور اسی طرح مسلسل ان کا عذاب جاری رہے گا. وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے قوم آئے گی بعد میں جو نماز کو ضائع کریں گی اور اپنی خواہشوں کی پوجا کریں گی, ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جس کا نام ہے غیا اس میں داخل کرے گا. اور غیا کیا ہے یہ مختصر بتا رہا ہوں, جہنم کے اور سارے بہت سارے حالات ہیں لیکن صرف مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیا کی تفسیر جو عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق یہ ہے کہ جو جہنمی جہنم کے اندر جلیں گے تو ان کا خون اور پیپ اور پیشاب جس کنویں میں جمع ہوگا اس کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلائے گا اس کنویں کا پانی جو دنیا کے اندر نماز کو ضائع کرتے تھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وہ لوگ جو دنیا کے اندر جنہوں نے نماز سے ضائع کی آپ نے اور اپنی خواہشوں کی پوجا کی, تو سوف يلقون غيا, وہ لوگ جو ہے جہنم کے اندر غیا کے اندر داخل کیے جائیں گے. اور غیا وہ ہے خون اور پیشاب اور پیپ وغیرہ جہنمیوں کا, وہی پانی جس کے اندر وہ آگ میں ابلا ہوگا وہی ان کو پلایا جائے گا, اسی جگہ پر یہ جہنم میں رہیں گے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. چار جرمے سے ہیں کہ جن سے سفارش بھی کام نہیں آئے گی. کلمہ پڑھنے والوں ذرا سوچ لو, یہ چار جرم ہمارے اندر تو نہیں ہے, چار جرم ایسے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کو بھی سفارش کام نہیں آئے گی. ما سلککم فی سقر, پوچھا جائے گا جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے ہو, تو کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے دوسروں کا کھا جاتے تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے دوسروں کا ہم کھا جاتے تھے. اور وکن دے نخوض مع الخائضین, ٹیلی ویژن فلمیں ناچ اور گانے اور لہو لعب کی چیزوں کے اندر ہم مست اور مگن تھے, کھیل کود کے اندر مست اور مگن تھے. وکن دے نکذب بیوم الدین, قیامت کے جب ذکر آتا تھا ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے, ہم اس کو جو ہے ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. فما تنفعهم شفاعة الشافعین حتى اتانا اليقین, یہاں تک کہ ہم جو ہے ہماری موت آ گئی اور ہم ایسے ہی تھے, ہم نمازی نہیں تھے چل رہے تھے, ہم جو ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے تھے موت کی طرف آ رہے تھے, ہم نے جو ہے لہو لعب میں وقت گزار لیا موت کی طرف جا رہے تھے, اور ہم جو ہے قیامت کو جھٹلا رہے تھے, ہمیں یقین نہیں تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ہم اسی حالت میں موت کے قریب آ گئے, اور موت آ جانے کے بعد جو ہے کوئی بھی چیز تاخیر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان چیخے گا چلائے گا چلنا مجھے ایک مہلت دے دے, واقم من الصالحین, اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے میں دنیا میں جا کر نیک و صالح بن جاؤں گا. اللہ نے کہا کہ نہیں, اللہ کا جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی. اس موقع پر یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے سورہ مدثر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فما تنفعهم شفاعة الشافعین, ایسے لوگوں کی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. قرآن سچا ہے میرے بھائیوں, اور قرآن کہتا ہے کہ یہ چار مجرموں کے لیے سفارش اللہ قبول نہیں کرے گا, سفارش کام نہیں آئے گی. فما تنفعهم, ان کو نفع نہیں دے گی کسی کی سفارش. یہ تو میرے بھائیوں خلاصہ ہے میرے اس کلمے کا کہ کلمہ پڑھ لینا صرف جو ہے انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو سفارش ہو جائے گی اور ایک دن جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو جہنم کا ایک مختصر سا نقشہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھینچ کے بتا دیا ہے کہ یہ وہ مجرم ہے جو دنیا کے اندر جو ہے ایک انشاءاللہ کسی وقت زندگی رہی تو جہنم کے میدان میں کیا حال ہوگا جہنمیوں کا یا یعنی حشر کے میدان میں کیا حال ہوگا ایمان والوں کا اور جہنمیوں کا, تو وہاں کا وہ نقشہ کیا ہے, وہ نقشہ اگر سنے گا اور وہ انسان جس کے کان ہو کھلے ہوئے ہیں, وہ انسان جس کی عقل کام کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس دنیا سے ابھی تو اٹھائے, مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی وہ میں منظر لاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے. لیکن ڈرانا مقصد نہیں ہے, عبرت بتلانا مقصد ہے میرے بھائیوں. ہم سے پہلے دیکھے پوری کائنات کتنی بڑی دنیا گزر چکی ہے, اور کوئی آج کسی کے دیکھے فرعون چلا گیا, قارون چلا گیا, حامان شداد جو ہے اور نمرود جیسے بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے دنیا سے, اور موت کسی کو نہیں بخشی, اور موت آنے کے بعد جو ہے پچھلی دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے گی. تو اس سے پہلے میرے بھائیوں سب سے پہلی چیزیں ہم اپنے کلمے کو سچا کر لیں, اور کلمے کو سچا اس وقت کرے گا انسان کہ جب اللہ کی بندگی کرے گا, اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. اور اللہ کی بندگی کی چار بنیادی چیزیں جو ظاہری ہیں, نماز, روزہ, حج اور زور سے بولے میرے بھائی زکات, یہ پانچ ارکان ہیں کلمہ کے بعد جو ہے یہ چار چیزیں ہیں. کون سی؟ نماز, روزہ, حج اور زکات, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سچ بولنا ایمان میں سے ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا نہ کھانا ایمان میں سے, یعنی اللہ کی جو ہے نافرمانی کرنا یہ ایمان کے نقص کا جو ہے سبب اور ذریعہ ہے. میں آگے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, صرف مختصر میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی. لا الہ الا اللہ کی چابی کو ہم صحیح کریں, اور چابی صحیح اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جو اللہ کہتا ہے وہ کریں گے, اور جس سے اللہ روکتا ہے اس سے رک جائیں گے. یہی ہمارے کلمے کا معنی ہے, اور آخری کلمہ اس کو فائدہ دے گا جس نے کلمہ پڑھا سچے دل سے اور پھر اس کو یہ زندگی کا موقع نہیں ملا, فائدہ اس کو دے گا. لیکن جس کو 60 سال 30 سال 40 سال 50 سال جوانی ملی, خوبصورتی ملی, دولت ملی, ہر چیز ملی اس کو, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا, تب وہ کلمہ اسے فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف دل سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سورہ ابراہیم کی میں نے تلاوت کی تھی 24, 25 اور 26, اس کے اندر یہی کلمے کی وضاحت کی ہے. الم تعالیٰ کئی پر غور اللہ تعالیٰ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے یعنی کیسا اللہ نے جو ہے مثال دی ہے اس کلمے کی, کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن, کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پاک کلمہ وہ ہے. لا الہ الا اللہ کی مثال یہ ہے, اس کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے ایک پاک اور صاف ستھرا ایک درخت ہے, اصلہ ثابت, زمین کے اندر اس کی جڑیں دھمی ہوئی ہے, دنیا کی ساری آزمائش آ جائے اس کے اوپر لیکن اس کے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہیں آتی, ایسا وہ مضبوط درخت ہے کہ آندھی اور طوفان میں گرنے والا نہیں. وہ پر استماع, اور اس کی جو ہے جڑے جو ہے اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے, یعنی دنیا کو وہ اپنے پھلوں سے بھی مالا مال کر رہا ہے اور اپنے سائے سے بھی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ ہے کلمہ کا صحیح معنی جو قرآن نے دیا ہے, مثال دی ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہر انسان کو جو ہے ہر موسم میں ہر وقت میں جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے, وہ درخت پھل ہی دیتا رہتا ہے. وَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, یہ اس طرح کی مثالیں اللہ ان لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں, اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں, اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, اور اس کلمے کی مثال جو گندا کلمہ ہے, بیکار کلمہ ہے, جو شرک والا کلمہ ہے, کہ من فوق الارض, جس کی صرف جو ظاہری چیزیں اوپر نظر آ رہی ہے. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن بندہ نہیں بنا, تو ظاہری طور پر تو کون ہے وہ؟ عبد المجید. دیانا کیا ہے؟ مسلم. نام کیا ہے؟ عبد المجید ہے. تو ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہے, نام سے تو ظاہری طور پر یہی مثال ہے کہ وہ درخت صرف ہوا میں نظر آ رہا ہے, زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے. ما لہا من قرار, اس کا کوئی اثبات نہیں, کوئی اس میں قرار نہیں, یعنی ایک جھٹکا آیا ادھر کا یا ادھر کا, وہ اپنے دین سے بھی پھر جائے گا. یہی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس طرح کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے والے اور سننے والوں کو اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ وہ ہمارے بھائی جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا کلی عطا فرما, جو جسمانی طور پہ بیمار ہیں اللہ تو ان کو جسمانی شفا عطا فرما, جو روحانی طور پر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو روحانی شفا عطا فرما, جو اعتقادی طور پر بیمار ہیں اللہ تو ان کو اعتقادی شفا عطا فرما, اور جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو مشکلوں میں اللہ تو ان کی مشکلوں کو دور کر, جو تیرے دین کے لیے جی رہے ہیں اللہ تو ان کے لیے دین آسان کر دے, جو تیرے دین کے لیے مر رہے ہیں اللہ ان کے لیے موتیں آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے خطبے کو قبول فرما, ہمارے اس مسجد کو قبول فرما, اور اسے جو ہے ہمارے نجات کا باعث بنا. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقيم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.